أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. امید آپ لوگ اپنی بریک سے مل رہی ہے. جی الحمدللہ. آپ کے کچھ کمنٹس ہیں, انشاءاللہ ان کو بھی ہم ساتھ میں لیں گے. جی انشاءاللہ ہم ان کو بھی ساتھ لیں گے. اور سب سے پہلی تو بات یہ کہ ہم نے آج پڑھنے کی کتنی امپورٹنس دیکھی نا. اللہ کا احسان ہے کہ انہوں نے ہمیں پڑھنے سیکھنے اور سکھانے والوں دونوں میں ہی رکھا ہے. الحمدللہ. یس الحمدللہ رب العالمین. تھوڑے سے کمنٹس ہیں, انشاءاللہ ذرا ان کو دیکھ لیتے ہیں کہ علم ایک امانت ہے اور اس کی قدر کرنا اور حق ادا کرنا ہے. انشاءاللہ علم کے لیے استاد کا ہونا بھی بہت ضروری ہے. بالکل صحیح آپ نے کہا. اور رجعہ ایک عبادت ایک بڑا موٹیویشن ہے. اللہ تعالیٰ کی ملاقات کا شوق اور پکڑ کا احساس ہونا. بالکل صحیح آپ نے کہا. اینڈ سوچ و دنیا کا علم اللہ تعالیٰ کے نام کے ساتھ عبادت بن جاتا ہے. اور صحیح بات ہے کہ انسان کی صرف سوچ انٹینشن فرق ہو جائے تو ہر عمل ہی عبادت بن جاتا ہے نا. اقرا پر غور کرنا ہے, میں کیسے پڑھتی ہوں, میں کیا پڑھنا, صرف زبان کے اوپر سے. جی بالکل. اور گزر جاتا ہے جو زبان کے اوپر سے گزر جاتا ہے, پھر دل سے پڑھتی ہوں کہ نہیں, یہ کیا سمجھ کر اور عمل کی نیت سے پڑھتی ہوں. لٹرلی ہمیں دیکھنا ہے کہ ہم کیا پڑھتے ہیں اور کیوں پڑھتے ہیں. ان کے بڑے عمل والے بن جائیں, ان کے بعد عمل والے بن جائیں. بالکل صحیح آپ نے کہا. اینڈ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کیسے انسانوں کو سمجھا رہے ہیں کہ انسانوں کو سیدھی راہ پر لانے کے لیے. بالکل. اور خود کتابیں پڑھ لینا کافی نہیں ہے. بعض اوقات یہ بھی ہوتا ہے نا کہ ہم سوچتے ہیں بس اب سارا علم تو کتابوں میں موجود ہی ہے تو کوئی ہمیں انہیں سے ہی پڑھ کے بتائے گا اور کیا ہوگا. تو اس طرح بھی سوچنا ٹھیک نہیں ہے. بیکاز جو چیز ہم استاد کے ساتھ ایک محفل میں بیٹھ کے پڑھتے ہیں اس کا تو افیکٹ بہت ہی ڈفرینٹ ہے نا. کہ اگر گھر میں ہم اپنی تفسیریں اور اپنی ٹرانسلیشن پڑھیں تو ظاہر ہے کہ وہ کچھ نہ ہونے سے تو بہتر ہے, لیکن اس کا ایک وہ ایکویلنٹ تو کبھی نہیں ہو سکتا ایک محفل میں بیٹھ کے پڑھنے سے. اس محفل کی برکتیں تو ڈفرینٹ ہی ہیں نا. دین کا علم بھی اللہ تعالیٰ سے تعلق کے بغیر بیکار ہے. بالکل صحیح آپ نے کہا کہ صحیح موٹیویشن ہونی چاہیے. جی صحیح موٹیویشن ہم سب کے پاس ہونی چاہیے. چلیں جزاکم اللہ خیرن کسی استاد جی رہی ہیں ہمارے ساتھ, انشاءاللہ ہم ان کے ساتھ کنٹینیو کرتے ہیں. السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ.
الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر.
سورة القدر بہت ہی خوبصورت سورت ہے, نام بھی خوبصورت ہے اور پیغام بھی خوبصورت سے ہے. مکی ہے کہ مدنی ہے, کچھ کہتے ہیں مکی ہے کچھ کہتے ہیں مدنی ہے. بہرحال انداز وہی ہے جو پچھلی سورتوں میں ہے. ہمیں اس میں دونوں اشارے ملتے ہیں. حضرت عائشہ کہتی ہیں کہ یہ مکہ میں نازل ہوئی, اور زیادہ اسٹرانگ بات یہی ہے. اس پوری سورت کا تھیم قرآن کی قدر و قیمت اور اس کی اہمیت. قرآن پاک میں اگر آپ دیکھیں تو ترتیب میں یہ سورت الگ کے بعد ہے, جس سے پتہ چل رہا ہے کہ سورت الگ میں پہلی وحی تھی کہ جس سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی کا سلسلہ شروع ہوا. اور اب یہاں تقدیروں کا ذکر ہے کہ انسانوں کی تقدیریں کیسے بنی. اور اس میں یہ بتا دیا گیا کہ یہ قرآن محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں لکھا بلکہ اللہ تعالیٰ کا نازل کردہ ہے. پھر قرآن پاک کا نزول کیسے ہوا, کس حالات میں ہوا, وہ اس سورت کا بنیادی تھیم ہے. اور اس سورت میں یعنی شب قدر کا ذکر ہے, انشاءاللہ جہاں آئے گی تو ہم وہاں اس کو دیکھیں گے. اس کے بعد اس سورت میں جس چیز کا انسان کو یقین دلایا گیا وہ کیا ہے کہ اگر تم نے اللہ کے حکم سے اس ایک رات میں عبادت کر لی تو اللہ تعالیٰ تمہیں بہت ساری راتوں کی عبادت کا اجر دیں گے. اللہ تعالیٰ کی شان کریمی اور اس کی وسعت کا بھی ذکر ہے. آئیے دیکھتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ, بے شک ہم نے اس کو یعنی اس قرآن کو نازل کیا ہے لیلۃ القدر میں. وما ادراک ما لیلۃ القدر, اور تم کیا جانو کہ لیلۃ القدر کیا ہے یا شب قدر کیا ہے. لیلۃ القدر خیر من الف شہر, شب قدر 1000 مہینوں سے بہتر ہے. کیا ہوتا ہے اس رات میں؟ تنزل الملائکۃ والروح فیہا, نازل ہوتے ہیں اس میں جبرائیل اور فرشتے, بِإِذْنِ رَبِّهِمْ, اپنے رب کے حکم سے. کیوں اتر ہیں؟ مِنْ كُلِّ أَمْرٍ, ہر بڑے کام کے لیے, ہر فیصلے کے لیے, یعنی ہر طرح کے کاموں کو انجام دینے کے لیے نازل ہوتے ہیں. کب تک رہتی ہے اس رات کی فضیلت؟ سَلَامٌ هِيَ حَتَّى مَطْلَعِ الْفَجْرِ, یہ رات سراسر سلامتی کی ہوتی ہے اور فجر کے طلوع ہونے تک رہتی ہے. سورت قدر مختصر سی سورت ہے لیکن اس میں بہت ساری باتیں ہیں. پہلی بات ہے کہ اس آیت سورت کے شان نقیات آتے ہیں, جس سے احساس ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی یہ بھی ایک خاص رحمت ہے کہ اس نے امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کو عمر چھوٹی ہونے کے باوجود مقام دیا. ابن ابی حاتم کی روایت ہے مجاہد سے کہ رسول اللہ نے بنی اسرائیل کے ایک مجاہد کا حال بیان کیا جو 1000 مہینے تک مسلسل جہاد میں مصروف رہا, کبھی ہتھیار نہیں اتارے. سوچ کر تعجب ہوا کس بات پر کہ اس کی اتنی لمبی عمر تھی تو اس نے اتنی نیکی کر لی, تو ہماری تو عمریں چھوٹی ہیں. اس پر سورت قدر نازل ہوئی جس میں اس امت کے لیے صرف ایک رات کی عبادت کو اس مجاہد کی عمر بھر کی عبادت یعنی 1000 مہینے سے بہتر قرار دیا گیا. اسی طرح ایک اور واقعہ آتا ہے جس میں بنی اسرائیل کے ایک عابد کا ذکر ہے. پہلے میں دیکھیے مجاہد ہے, پریکٹیکل نیکیاں کرنے والا, اور اس میں عابد کا ذکر ہے کہ ساری رات عبادت میں مشغول رہتا تھا اور صبح ہوتے ہی جہاد کے لیے نکل جاتا تھا. دن بھر جہاد میں مشغول رہتا اور 1000 مہینے تک مسلسل اسی طرح گزار دیے. اس پر اللہ تعالیٰ نے نفسِ سورت قدر نازل کر کے بتایا کیا یہ ہے کہ صرف ایک رات کی عبادت ان کو اتنا زیادہ فائدہ دے گی. آپ دیکھیے کہ سورت میں جو بنیادی چیز ہے اِنَّا أَنزَلْنَاهُ, ہم نے نازل کیا اس کو, لفظ اِنَّا کیوں ہے؟ بہت سارے لوگ اس پہ فتنہ اٹھاتے ہیں کہ نعوذ باللہ, پھر اللہ ایک سے زیادہ ہے, اسی لیے اِنَّا یعنی جمع کا صیغہ ہے. تو اس کے دو جواب ہیں. نمبر ایک, اِنَّا اضافت برائے تشریف, عزت کے لیے, جیسے دنیا میں بھی بڑے لوگوں اور بادشاہوں کو لوگ آپ کہہ کے پکارتے ہیں تم کی بجائے. اور دوسرا اس کا ایک جواب دیا گیا کہ جہاں بھی لفظ اِنَّا آتا ہے, جمع کا صیغہ آتا ہے اللہ تعالیٰ کے لیے, تو اللہ تعالیٰ کی مراد اس سے کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ کام فرشتوں کے ذریعے سے کیا, یعنی کیا اللہ نے, فرشتوں کو حکم دیا. پھر انزلہ, ہم نے اس کو اتارا. انزلہ ینزل تنزیل, شروع سے پڑھتے آ رہے ہیں. نزول کے دو درجے ہوتے ہیں, ایک ہوتا ہے نزلہ اور ایک ہوتا ہے انزلہ. فرق کیا ہے؟ نزلہ ہوتا ہے تھوڑا تھوڑا کر کے اتارنا, تدریج, تفعیل باب ہے, اور انزلہ کا معنی کیا ہوتا ہے؟ ایک ہی دم، ٹو پور کے معنوں میں. قرآن پاک میں جب یہ لفظ استعمال ہوتا ہے انزلہ، تو مراد کیا ہے؟ انزلہ، ہم نے اس کو اتارا. کیسے اتارا؟ ایک دم اتار دیا. جبکہ کبھی کبھی ہم قرآن میں پڑھتے ہیں نزلہ، تو اس کا مطلب ہے کہ تھوڑا تھوڑا اتارا. تو دونوں کی میں تطبیق یا دونوں کو جمع کریں تو کیا سمجھ آتا ہے؟ قرآن کے نزول کے دو حصے ہیں. نزول اول لوح محفوظ سے آسمان دنیا تک ہوا تھا، وہ ایک دم ہوا تھا اور اس کے لیے لفظ انزلنا آیا. اس کے بعد آسمان دنیا سے لے کر قلب محمد تک صلی اللہ علیہ وسلم تک تھوڑا تھوڑا کر کے 22 سال 6 مہینے اور کچھ دن، جس کو ہم اپنے عام پہ 23 سال کہتے تھے، 23 سال میں اترا، جو کہ ہم پیچھے پڑتے آئے، مکی دور، مدنی دور، اگلی پچھلی صورتیں، تو وہ تنزیل تھی. تو یہاں جب ہم انزل نہ ہو کا لفظ پڑھتے ہیں تو سمجھ آ جاتا ہے کہ قرآن لوح محفوظ سے آسمان دنیا میں کب نازل ہوا؟ فی لیلت القدری، لیلت القدر میں. تو کیا پتا چلا؟ کہ پورے کا پورا قرآن لیلت القدر میں نازل ہو گیا تھا وہاں. اور جو لوگ کہتے ہیں کہ نہیں، اس سے وہی قرآن نازل ہونا مراد ہے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ اترا، تو پھر وہ کیا کہتے ہیں کہ قرآن کا نزول جو شروع ہوا تھا وہ اس رات کو لیلت القدر تھی. سمجھ آ رہے؟ یعنی رمضان میں نازل ہوا. اس میں بہت ساری روایتیں بعد میں بتا بھی دوں گی لیکن کوئی اتنا اہم نہیں. پھر اللہ تعالیٰ کہتے ہیں وما ادراک ما لیلت القدر، تمہیں کیا پتا کہ لیلت القدر کیا؟ جیسے ہم کہتے ہیں تمہیں اس کی کیا قدر، وہ کتنی بڑی بات ہے. لیلت القدر خیر من الف شہر، یہ تو ہزار راتوں سے بہتر ہے. تو آئیے ذرا لفظ لیلت القدر پہ بات کرتے ہیں. لفظ قدر کیا ہے؟ ہمارے ہاں اس کا معنی کیا ہوتا ہے؟ عظمت اور شرف. ٹھیک ہے، تو پہلا مطلب اس رات کو لیلت القدر کہنے کا کیا ہے؟ کہ یہ رات عظمت اور شرف والی ہے. کہتے ہیں کہ اس رات اس آدمی کی، یعنی لیلت القدر اس کو اس وجہ سے کہا گیا کہ جس آدمی کی اس سے پہلے اپنی بے عملی کے سبب کوئی قدر و منزلت نہ تھی، اس رات میں توبہ استغفار اور عبادت کے ذریعے وہ صاحب قدر بن گیا. بات واضح؟ یعنی پہلا معنی کیا ہے؟ قدر، عزت اور شرف کا. قدر کا دوسرا معنی ہوتا ہے تقدیر. رہتے ہیں کہ اس رات اللہ تعالیٰ تمام مخلوقات کا اگلے سال کا فیصلہ کرتا ہے. یہ جو ہمارے ہاں کہتے ہیں نا شب برات کا لفظ، جو ہے یہ پورے سال کے فیصلے ہوتے ہیں اور پتے لگتے اور پتے جھڑتے ہیں. ویسے تو ہم نے سورہ دخان کی ابتدائی آیتوں میں بات کی تھی، تو یہاں نوٹ کر لیجئے، من کل امر، ہر کام کے لیے تنزل الملائکہ و روح، فرشتے اترتے ہیں. تو اس سال اللہ تعالیٰ جو ہمارے فیصلے ہیں وہ فرشتوں کے حوالے کر دیتے ہیں جو آنے والے سال میں ہونے ہوں گے. تو اس لیے اس کو لیلت القدر کہا جاتا ہے کہ اس میں تدبیر اور کاموں کا کرنا، مقرر کرنا، پلاننگ، سب کچھ. اور اس میں انسان کی عمر، موت، رزق، بارش وغیرہ سب کچھ فرشتوں کو لکھائی جاتی ہے. حتیٰ کہ اس سال آپ حج کریں گے کہ نہیں وہ بھی لکھوا دیا جاتا ہے، اور اس سال کوئی نہیں کیا آپ کے نصیب میں ہے، کوئی کچھ کریں گے کہ نہیں کریں گے. اور ملائکہ سے بعض لوگوں نے مراد لیا کہ اسرافیل بھی ہیں اس کے اندر، میکائیل بھی ہیں، اور اسرائیل بھی ہیں، اور جبرائیل بھی ہیں. پھر اس کے بعد ایک تیسرا معنی بہت ہی خوبصورت ہے لیلت القدر کو لیلت القدر کرنے کا. لفظ قدر کا معنی ہوتا ہے تنگی. پیچھے پڑھ چکے ہیں سورت الاق میں آیا تھا ومن قدر علیہ رزقہ، جس کا رزق تنگ ہو. قدر، قدر، تقدیر. پھر پیچھے آپ نے حق مہر کے معاملے میں بھی پڑھا تھا کہ جو تنگی والا ہے وہ کم دے دے، جو کچھ وسعت والا زیادہ دے. تو لیلت القدر کو لیلت القدر اس لیے کہا جاتا ہے کہ اس رات اتنے فرشتے زمین پہ اترتے ہیں کہ زمین تنگ ہو جاتی ہے. اور یہ فرشتوں کا نزول جو ہے ہمیں صحیح روایات سے ملتا ہے کہ کتنے فرشتے اترتے ہیں اور اس وقت کیا کرتے ہیں. اس کے بارے میں ہم قرآن انشاءاللہ اس میں بہت سارے لیکچرز دیے ہیں، میں صرف مختصر نہیں رہنا چاہتی ہوں کیونکہ وقت نہیں ہے ہمارے پاس اتنا. اور اگر آپ میں سے کسی کو مزید اس کا چاہیے ہو تو اس پہ بہت سارے لیکچر ہیں الحمدللہ. رمضان کے لیکچرز پچھلے سالوں کے آپ دیکھیں گے تو اس میں آپ کو ملیں گی. لیکن یہ ہوتی کب ہے؟ تو اس کے بارے میں صحیح بخاری میں حضرت عائشہ کی روایت ہے، اللہ کے نبی نے فرمایا کہ شب قدر کو رمضان کے آخری عشرے میں تلاش کرو. صحیح مسلم میں آتا ہے کہ شب قدر کو رمضان کے عشرے کی آخری تاک راتوں میں طلب کرو. تو کیا پتہ چلا؟ کسی میں ہمت اور توفیق ہے تو آخری 10 راتیں اس نیت سے عبادت کر لے کہ شاید کوئی رات ہو. اور اگر اتنی ہمت نہیں ہے کہ 10 راتیں مسلسل عبادت کرے تو پھر آپ اس میں کم از کم تاک راتوں کو کے اندر عبادت کر لیجئے. پھر ایک اور سوال ہوتا ہے کہ کیا یہ روایت یہ جو رات ہے کیا ایک ہی دفعہ ہوتی ہے یا بدلتی رہتی ہے؟ دیکھیے یہ ان رازوں میں سے ہے کہ جس کو اللہ نے نہ تو پورا کھولا اور نہ پورا چھپایا، اشارے دے دیے گئے کہ یہ رات بدلتی رہتی ہے. ایک موقع پہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے حجرے سے باہر آئے تو آپ کچھ کہنا چاہ رہے تھے تو دیکھا اتنے میں دو لوگوں کا جھگڑا ہو گیا. آپ جب اس جھگڑے کو کا تصفیہ کرنے لگے، معاملہ رفع دفع ہوا، تو آپ نے فرمایا میں لوگوں کو لیلۃ القدر کے بارے میں بتانے آیا تھا لیکن تمہارے جھگڑے میں وہ بات میرے ذہن سے محو کر دی گئی. تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ امت کے جھگڑے لڑائیاں جو ہوتی ہیں وہ امت کی خیر کو ہٹا دیتی ہیں. پھر اسی طرح آپ دیکھیے کہ ایک رات کی عبادت کو اگر آپ جمع کریں تو ایک ہزار رات کے برابر ہے، تو اگر ہزار راتوں کو جمع کر کے دیکھیں 83 سال، یعنی اگر آپ ایک رات عبادت کرتے ہیں تو 83 سال عبادت کرنے کے برابر بن جاتی ہے، اور اللہ تعالیٰ چاہے تو اس سے بھی زیادہ کر سکتے ہیں. بخاری اور مسلم میں ابو ہریرہ سے روایت ہے کہ جو شب قدر میں عبادت کے لیے کھڑا ہوا اس کے پچھلے گناہ معاف ہو جائیں گے. شرط ایک ہے، اللہ سے اجر لیتے ہوئے اور عاجزی کے ساتھ. پھر ابن عباس سے روایت ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا شب قدر میں وہ تمام فرشتے جن کا مقام سدرۃ المنتہا پر ہے جبرائیل امین کے ساتھ دنیا میں اترتے ہیں، اور کوئی مرد عورت ایسی نہیں جس کو وہ سلام نہ کرتے ہوں سوائے اس شخص کے، نمبر ایک جو شراب پیتا ہو یا خنزیر کا گوشت کھاتا ہو. ایک روایت میں آپ نے فرمایا جو شخص شب قدر کی خیر و برکت سے محروم رہا وہ بالکل ہی محروم اور بد نصیب ہے. تو کسی کو اس رات کسی چیز کا مشاہدہ بھی کرا سکتا ہے لیکن لازم نہیں کہ کرائے، نہ ہو تو آپ کہیں کہ ہماری عبادت قبول نہیں، ایسی کوئی بات نہیں. اس کا تعلق ایسی جیسے خواب سے، کبھی اللہ آپ کو کوئی خواب دکھا دیتا ہے، کسی معاملے میں کبھی نہیں دکھاتا. حضرت عائشہ نے اللہ کے نبی سے پوچھا اگر میں شب قدر کو پالوں تو کیا دعا کروں؟ آپ نے فرمایا اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی، اے اللہ تو معاف کرنے والا ہے، معافی کو پسند کرتا ہے، تو مجھے بھی معاف کر. کیا پتہ چلا کہ سب سے بڑی دولت معافی ہے. یہ بھی تو کہہ سکتے تھے عائشہ اولاد مانگ لے، بیٹا ہی مانگ لے، بڑھاپے کا سہارا ہوگا، چل کچھ گھر مانگ لے، کوئی کھانا مانگ لے. پھر سے پتہ چلتا ہے کہ بڑے لوگوں کے غم بھی بڑے ہوتے ہیں. پھر اسی طرح کے اس میں جو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے بات کی ہے فرشتوں کے اترنے کی، تو فرشتے اتر کے کرتے کیا ہیں؟ حضرت انس سے روایت ہے کہ جب شب قدر ہوتی ہے تو جبرائیل امین فرشتوں کی بڑی جماعت جبرائیل فرشتوں کی بڑی جماعت کے ساتھ زمین پر اترتے ہیں، اور جتنے بندے اللہ کے یعنی عورتیں اور مرد نماز یا ذکر میں مشغول ہوں تو سب کے لیے رحمت کی دعا کرتے ہیں، یعنی فرشتے دعائیں کرتے ہیں. اور پھر یہ طلب سے من کلی امر میں، تو من کمانی با ہے، یعنی جیسے ہم پیچھے پڑھ چکے ہیں یخفضونہ من امر اللہ، جو اللہ کے حکم کی حفاظت کرتے ہیں. تو آپ دیکھیں فرشتے ویسے تو سارے سال ہماری پلاننگز اور کوششوں میں رہتے ہیں لیکن یہ ایک خاص موقع ہوتا ہے، جیسے آپ کہہ لیں ایک اینول میٹنگ ہے یا ایک ٹاسک مینجمنٹ ہے کہ کس نے کب کیا کام کرنا ہے. اب یہ جو لفظ ہے حتی مطلع الفجر، تو سورج کے فجر کے طلوع ہونے تک یہ وقت ہے؟ جی بالکل یہی ہے. اب سوال پیدا ہوتا ہے کہ ایک انسان ساری رات جاگے، تو ایسا نہیں ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے عمل سے پتہ چلتا ہے کہ آپ کبھی بھی پوری رات نہیں جاگے. آسان طریقہ کیا ہے کہ رات کو عشاء کی نماز وقت پہ جماعت کے ساتھ پڑھیں، تھوڑا بہت اگر آپ تراویحوں میں 2-4 پڑھ لیں، اس کے بعد تھوڑا سا وقت سو جائیں، اور اس کے بعد پھر رات کو دوبارہ اٹھیں، پھر باقی جو نفل ہیں 2 تراویح یا 4 رہ گئیں جتنی بھی، اس میں جتنا قرآن پڑھ سکے پڑھیں. دعا پڑھنی ہو تو اللہ منا کا خوب ہوں تو حب الفا پڑھیں، قرآن پڑھنا ہو اگر نماز پڑھنی ہے تو نماز میں پڑھ لیں، ادروائز الگ سے قرآن بھی پڑھ سکتے ہیں. یہ عبادت ہے، اور انشاءاللہ جب رمضان آئے گا تو اس پہ آپ کو الگ سے بھی کچھ نہ کچھ ضرور ملے گا. لیکن یاد رکھیے کہ اس رات کی عبادت بہت بڑی ہے. ایک سوال کسی نے پوچھا ذہن کسی سے کہ بھئی یہ بتائیے کہ ایک حدیث ہے کہ جس نے عشاء کی نماز رات کو جماعت سے پڑھی پھر فجر بھی جماعت سے پڑھی تو اس کو تو پوری رات کی عبادت کا ثواب ہے، تو اگر کوئی اس رات میں بھی ایسا کرے تو دیکھیے اللہ اجر دینے سے قاصر نہیں ہے. لیکن من جدہ وجدہ، جو جتنی کوشش کرے گا اس کو اتنا ہی اجر ملے گا. اب ہم اپنے آپ سے سوال کرتے ہیں کیا صرف شب قدر کا انتظار کریں، لیلۃ القدر کا انتظار کریں جب آئے گی تو کام کریں گے، پھر ہی سب کچھ کرنا ہے؟ تو وہ اس رات وہی یہ کام کر سکتا ہے جس کو عام دنوں میں عادت ہوگی. کسی نے کسی سے پوچھا کہ بھئی لیلۃ القدر کون سی رات ہوتی ہے؟ کہنے لگے ہر وہ رات جس کی تم قدر کر لو وہ لیلۃ القدر ہے. ہر رات اللہ تعالیٰ آسمان دنیا پہ نزول فرماتا ہے. آپ لیلۃ القدر کے انتظار میں اپنی نیکیاں ڈیلے نہیں کر سکتے. آپ کو نہیں پتا کہ اگلی آپ کی زندگی میں وہ رات آئے گی بھی کہ نہیں آئے گی. اسی طرح اس کی کچھ نشانیاں پہ بتائی گئیں, کتے نہیں بھونکتے, رات ٹھنڈی ہوتی ہے, اگلے دن جب سورج نکلتا ہے تو اس کی روشنی میں چمک نہیں ہوتی کیونکہ فرشتے ہوتے ہیں ابھی دنیا میں, ان کی وجہ سے زمین و آسمان کے بیچ میں ایک قسم کا غبار ہوتا ہے اور اس طرح ان کے جانے میں یعنی جو وقت لگ رہا ہوتا ہے اس کی وجہ سے یہ نشانیاں ٹھنڈی ہوتی ہے, سکون والی ہوتی ہے. اور بھی بہت سارے مسائل ہیں لیکن ہمیں اس وقت صرف اپنے عمل پہ غور کرنا ہے کہ کیا واقعی ہم اپنی زندگی میں کتنی راتوں کو پا چکے, ہم نے ان راتوں کی قدر کی. آپ دیکھیے کہ قرآن پڑھنے اور اس کو جذب کرنے کا سب سے بہترین وقت رات کا وقت ہوتا ہے. قرآن پڑھنے والے کو اپنی راتوں کو روشن کرنا ہے. میں اپنے لیے اور آپ کے لیے بھی دعا کروں گی کہ اللہ تعالیٰ ہماری راتوں کو قرآن کے نور سے جگا دے. کسی بھی طریقے سے آپ اس وقت قرآن کے ساتھ اپنا تعلق رکھیں, ترجمہ یاد کریں, اسائنمنٹ کر رہے ہیں, سبق یاد کر رہے ہیں, پڑھ رہے ہیں, کوئی لیکچر سن رہے ہیں, کوئی بھی مختلف طریقے ہیں, لیکن آف کورس اگر اچھی تو اس کا تو ایک اپنا ہی حسن ہے اور انشاءاللہ اس سے آپ کو خود بھی فرق پتہ چلے گا. تو یہ جو بات ہے کہ من کلی امرن, تو یہی بات سورۃ دخان کی ابتدائی آیتوں میں بھی پڑی تھی, آیت نمبر 5 میں, فیہا یفرقو کل امرن حکیم, اس رات ہر معاملے کا حکیمانہ فیصلہ کیا جاتا ہے. اور کسی کو نہیں پتا کہ ہمارے لیے پچھلے سال کی لیلۃ القدر میں کیا فیصلہ کیا گیا تھا. ابھی دن تو ہے نا, مہینے سے بھی زیادہ رہا رمضان میں, تو کیا پتا ہے کہ ہم اگلے سال کی لیلۃ القدر سے پہلے ہی پورے ہو جائیں. یہ سوچ رکھے کہ پتہ نہیں میرے ساتھ کیا ہوگا. پھر ایک سوال ہے کہ 27ویں ہے کہ 29ویں ہے. دیکھیں روایات دونوں طرح کی ملتی ہیں. ابو داؤد کی روایت میں ہے کہ لیلۃ القدر 27ویں ہوتی ہے یا 29ویں ہوتی ہے. مسند احمد میں آتا ہے کہ وہ رمضان کی بالکل آخری رات ہے, یعنی 29ویں اشارہ ملتا ہے. اسی طرح کچھ اور حدیثوں سے 21ویں اور 23ویں بھی رات ہے. تو بس جب اللہ کے نبی نے کہہ دیا کہ اس کو آخری راتوں میں ڈھونڈو تو وہ آخری ہوں گی. کیا کرے, ساری راتیں جاگے, کوشش تو یہی کریں کم از کم وہ نہیں ہو رہا کچھ کم کر دیں, اور کچھ نہیں تو کوئی ایک تو کر لیں. یعنی یہ تو پھر آپ کی اپنی کوشش ہے نا. تو اللہ کے نبی تو اعتکاف کرتے تھے اور آپ تو پورے 10 دن میں لیتے تھے. پھر ایک اور چیز اس میں نوٹ کیجئے گا, جو اعتکاف کیا جاتا ہے نا اس کا مقصد بھی لیلۃ القدر کو پانا ہوتا ہے. اس لیے اعتکاف کرنے والے 10 راتیں جاگیں گے, یعنی ان کو راتوں میں جاگ کر عبادت کر کے کوشش کرنی ہوتی ہے کہ ہم اس رات کی جو خوبی ہے اس سے فائدہ لے سکے, اور اس سے انشاء اللہ تعالیٰ ان کی کوشش کو ضائع بھی نہیں کرے گا. لیلۃ القدر ہو نہ ہو, اللہ نے یہ تو نہیں کہا نا کہ اگر وہ نہیں ہے تو تمہاری اجر جو ہے وہ ضائع کر دیے گئے. تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمارا دل عبادت میں لگا دیں. اور عبادت کب ہوتی ہے؟ جب انسان دن کے وقت مطمئن طریقے سے, مسرور طریقے سے اللہ کے فیصلوں پہ راضی رہتا ہے. تلاوت سنتے ہیں اور انشاءاللہ اسی کے ساتھ ساتھ ہم پھر اگلی سورت کے لیے بھی اپنے ذہن کو تیار کریں گے, جو بہت ہی خوبصورت سورت ہے. مجھے ایسے لگتا ہے کہ اب وہ صورتیں آ گئی ہیں کہ جس کے بیچ میں وہ کبھی دل نہیں کرتا. بالکل ایک چین ہے جو پروئی بھی ہے, اور اللہ تعالیٰ نے اس میں احکامات کو بڑی خوبصورت ترتیب کے ساتھ پیش کیے. ہم تلاوت سنتے ہیں سورہ قدر کی.
بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أنزلناه في ليلة القدر, وما أدراك ما ليلة القدر. ليلة القدر خير من ألف شهر. تنزل الملائكة بإذن ربهم من كل أمر. سلام هي حتى مطلع الفجر.
کوئی سوال تو نہیں آپ کے ذہن میں ابھرا اس کے بارے میں؟ کوئی بات جو یونیک سی ہو, بالکل نئی بات؟ جی آپ سے سر.
اس میں بھی لوگ عبادت کرتے ہیں, جاگتے ہیں اور دن کو روزہ رکھتے ہیں, ان دونوں میں کیا فرق ہے؟
جی یہ ایک مثل لیلۃ القدر کی رات ہے. دیکھیں نا یہاں تو ساتھ ہی آ گیا. کچھ لوگ یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ انا انزلناہ فی لیلۃ القدر. تو اس سے مراد 15 شعبان ہے. تو آپ قرآن سے ہی دلیل دیجئے کہ یہ رات نہیں ہے, تو اس کی دلیل شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن, کہ رمضان کا مہینہ, رمضان وہ مہینہ جس میں قرآن نازل کیا گیا. ٹھیک ہے, تو وہ رات جو اس کے بارے میں کچھ ضعیف روایتوں کی بنیاد پہ لوگ اس طرح سوچتے ہیں, حالانکہ وہ رات عام راتوں کی طرح آپ اس میں بھی جاگے, آپ اس میں بھی روزہ رکھ سکتے ہیں اگلے دن, لیکن اس سوچ کے ساتھ نہیں کہ آج کے روزے کا عام دنوں کے ساتھ کوئی گہرا تعلق ہے. ٹھیک ہے, انشاءاللہ چلیے آگے چلتے ہیں. سورت بیجینا بہت ہی خوبصورت سورت ہے, میسج بہت سٹرونگ ہے, اس لیے میں وقت ضائع نہیں کرنا چاہتی اور آپ لوگ بالکل اسی موڈ میں رہیں کہ ہم نے اس سورت سے اپنے لیے کیا لینا ہے. سورت بیجینا